السلام علیکم سامعین، پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بیجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ السلام علیکم نگہت، السلام علیکم اپنے تمام سننے والوں کے لیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔
تو پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک آپ کے لیے کیا پیش کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے۔ پاکستان میں جنگلات کی بے درے کٹائی کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگلات کا رقبہ سکڑتا جا رہا ہے۔ جنگلات کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس بارے میں شعور آگاہی پھیلانے کے لیے ایک اسلام آباد میں منعقدہ سیمینار میں آپ کو لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی پاکستان میں خواتین کی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان میں آج بھی خواتین مردوں کی نسبت بہت سے شعبوں میں پیچھے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، جانیے گا ماہرین کی زبانی۔ اور آج کل بہت سارے لوگوں کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے بہت سارے لوگ دوچار ہیں۔ ہم صحت میں بات کریں گے بالوں کے سفید ہونے کے حوالے سے۔ سفید بالوں کو عمومی طور پر عمر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں بلکہ اب ہر عمر کے لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ اس کا کوئی مستقل حل تو موجود نہیں، لیکن اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، جانیے گا صحت کی رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی کچھ تزئین و آرائش کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر اچھا فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ تو پروگرام میں انتظار کیجیے گا ہمارے ساتھ رپورٹس کی تفصیلات کے لیے۔ فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کا لائن اپ جاننے کے لیے بہجت کے پاس۔
شکریہ نگہت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج ہم جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں ان میں شامل رپورٹوں کے تعارف سے پہلے گزری عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آج ہم آپ کو سنوائیں گے کہ یہاں امریکہ میں مسلمان عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں قربانی جیسا اہم فریضہ بھی شامل ہے۔ پھر ہم بات کریں گے پاکستان میں نئی حکومت کی طرف سے جو مختلف اقدامات سامنے آ رہے ہیں، ان میں ایک وسل بلور قانون کو متعارف کرانے کی منشا بھی شامل ہے۔ یہ وسل بلور قانون کیا ہے اور اس کے طلاق کا امکان کیا ہے، تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر کچھ لائٹر موضوعات پر آ جائیں گے اور بات ہوگی بیبی ٹاک کی۔ اور تمام رپورٹوں کے بعد ہم نے آپ کی روح کی غذا کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ جہاں آپ بالکل درست سمجھے، ہم پیش کریں گے 90 کی دہائی سے بالی ووڈ فلموں کی مقبول موسیقی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ پاکستانی امریکی عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، وہ اپنے مذہبی اور معاشرتی تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں اپنے وطن کے روایتی رنگ بھی موجود رہیں۔ عید کی نماز کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مساجد کا رخ کرتی ہے، اور اکثر مساجد میں نماز عید کے کئی اجتماعات ہوتے ہیں۔ البتہ یہاں قربانی کی عید پاکستان سے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کہ یہاں اپنے گھر کے سامنے قربانی کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یا پھر گھر کے اندر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کام صرف سلاٹر ہاؤسز میں ہی ہو سکتا ہے، جسے مذبح خانہ بھی کہتے ہیں۔ قربانی کے لیے عموماً لوگوں کو حلال گوشت فروخت کرنے والوں کے ہاں ایڈوانس بکنگ بھی کرانا پڑتی ہے، اور عید کی سپہر قربانی کا گوشت پیکٹوں میں تیار ہو جاتا ہے۔ اب کچھ حلال سلاٹر مسلمانوں کے لیے قربانی کا انتظام کرے ہیں، چونکہ اس طرح کے سلاٹر ہاؤسز عموماً فارموں میں قائم ہیں، تو اس لحاظ سے وہ قربانی کرنے والوں کو ایک طرح سے پکنک جیسا ماحول بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ عید کی رونقیں اور گہما گہمی کے بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے یاسمین جمیل نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
امریکہ میں آباد پاکستانی عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکہ میں آباد پاکستانی عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں، اس بارے میں امریکہ میں مسلمانوں کی ایک ممتاز تنظیم اکنا ریلیف کے فلوریڈا چیپٹر کے سی او او عبد الرؤف نے بتایا۔
یہاں پر مسلمان، آپ کو پتا ہے سلاٹر ہاؤس موجود ہے، وہاں پر جا کے اسپیشلی جب فلوریڈا میں اور ہیوسٹن میں اور کیلیفورنیا میں جہاں پر فارم ہاؤسز لوگ کے اپنے ہی ہیں، وہاں پر جا کے لوگ سلاٹر کرتے ہیں۔ اور بیسکلی لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو لوگ پاکستان، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جہاں بھی وہ قربانیاں کرواتے ہیں، لیکن اب جو لوگ ہماری جو تیسری نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، ان کا یہ کہ جہاں ہم کماتے ہیں وہیں اب اپنے قربانی کریں، وہیں لوگوں کو بانٹیں۔ اس سال بقرعید کے اندر ہم نے 800 کے قریب پچھلے سال قربانیاں کی تھیں امریکہ میں، اور اس حوالے سے ہمارے پاس یہاں پر 31 فوڈ پینٹریز ہیں، اس میں ہم پورے امریکہ سے جو تھرڈ پورشن ہوتا ہے مسلمانوں کو، غریبوں کو دینے کے لیے، وہ ہم جمع کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کو بچاتے ہیں۔
عاصم اقبال ورجینیا کی ایک کمپنی میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں، شادی کے بعد یہ ان کی پہلی عید الاضحیٰ ہے، وہ یہ عید کیسے منا رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
عید کا دن ہمارے لیے اسپیشل ہوتا ہے کیونکہ چھٹی لیتے ہیں ہم خاص طور پہ اس دن کے لیے. شادی کو تقریباً ایک سال ہو چکا ہے, یہ پہلی عید اپنی بیگم کے ساتھ مطلب اپنے سسرال میں منا رہا ہوں. بڑا اچھا وقت گزرا ہے الحمدللہ, بہت لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, سسرالی رشتے دار بھی ہیں, سب لوگوں نے چھٹی لی ہوئی ہے خاص طور پہ اس دن کے لیے, اسپیشل ڈے ہے ہمارے لیے. کوشش ہے کہ ہم لوگ مل جل کے رہیں, کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی دن اویلیبل ہو ہم اس دن پہ سب لوگ اکٹھے ہوں, رشتے دار جو بھی چاہے دور بھی کیوں نہ رہتے ہوں وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح مل لیں.
نیو یارک میں مقیم شاہد سلیم اپنا بزنس چلانے کے ساتھ ساتھ گلوکاری بھی کرتے ہیں.
کیونکہ میرا کچھ ایونٹس ہوتے ہیں سنگنگ کے, کیونکہ یہاں پہ لوگ کرتے ہیں, عید مناتے ہیں, اپنے مطلب کمیونٹی کو بلاتے ہیں, اسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں سب, تو اس میں ہم لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں اور میوزک کے ساتھ.
ورجینیا کے ڈاکٹر فرقان چودھری کا کہنا تھا کہ عید چھوٹی ہو یا بڑی, سوئیاں ان کے ہاں ضرور پکتی ہیں.
پہلی بات یہ کرتے ہیں, بے شک اگر چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو, ہم نے سوئیاں بنانی ہیں, یہ ہمارا گھر کا کہتے ہیں ٹریڈیشن بن گیا ہے, تو وہ بنا کے عید پر کے گوشت لے کے بنا کے, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں آس پاس ان کو گھر پہ بلا کے ہم عید پھر کرتے ہیں ایسے.
اور نیو یارک میں خاتون خانہ رخسانہ عبدالی کو پاکستان کی عید تو یاد آتی ہے لیکن امریکہ کی عید کی ایک روایت بھی بہت پسند ہے.
ہاں تو دیکھیں نا, دس دن پہلے جانور وغیرہ آ جاتے تھے سڑکوں پہ, جانور نظر آتے تھے, یہ سب چیزیں, یہاں یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی ہے. لیکن یہاں ایک بہترین چیز یہ ہے کہ نماز ہر مسجد میں عورتوں کے لیے عید کے نماز کا اہتمام بھی ہوتا ہے, تو ہم مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, ہم صبح صبح پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں.
اور اکنا ریلیف کے عبد الرؤف نے امریکہ میں قربانی کی اہمیت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا,
ہم پاکستان میں تھے, ہمارے فور فادر پاکستان میں تھے, ہم نے اپنے والدین سے قربانی ان کے ساتھ کری, تو وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کسی بڑی چیز کا حصہ ہے. ہم وہی چیز اپنے بچوں کو سیکھ کے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جب وہ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں, ہم نے تو دنیا سے چلا جانا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سنت کا احساس رہے اور اس کو خود قربانی کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر رہے اور وہ خود کر سکیں, کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جائیں قربانی کریں, پیسے بھیجیں نہ پاکستان اور کہیں بھی, وہ صحیح ہے کہ ان کی مدد کرنا ضروری ہے لیکن قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا ہے جو سنت رہیں گے.
یہ تھی ایک رپورٹ اس بارے میں کہ پاکستانی امریکی عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب چلتے ہیں نگہت امان کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں, لیکن کچھ تھوڑی سی بات میں کرتی چلوں. آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے فطری طور پر ماحول میں تبدیلی تو رونما ہو رہی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسانوں کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا ماحول بے حد متاثر ہو جاتا ہے. انہی میں سے ایک ہے درختوں کی کٹائی کا عمل. درختوں کو کاٹنے سے نہ صرف وہاں کی زمین متاثر ہوتی ہے بلکہ پورے ماحول پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں. جنگلات میں درختوں کی کٹائی کے عمل کو روکنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان میں صورتحال کیا ہے, آئیے معلوم کرتے ہیں نگت سے. جی نگت,
پاکستان کا شمار اب دنیا کے ان ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. پاکستان میں جنگلات پر تحقیق کرنے والے سرکاری تدریسی ادارے پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ملک میں نوے کی دہائی میں 35,90,000 ہیکٹر رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا, جو 2000 کی دہائی میں کم ہو کر 33,20,000 ہیکٹر تک رہ گیا ہے. ادارے کے مطابق 2002 میں جنگلات کا رقبہ بڑھ کر 45,00,000 ہیکٹر تک پہنچا, یعنی مجموعی طور پر ملک میں 5.1% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے. تاہم جنگلات پر کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے ایف اے او اور دیگر اہم غیر ملکی ادارے ان اعداد و شمار کو درست نہیں مانتے. ان کے مطابق پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے مسلسل ہر سال جنگلات کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے, جس کے تحت یہ رقبہ کل رقبے کا صرف 3% تک رہ گیا ہے. پاکستان میں زیادہ تر جنگلات گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں, جبکہ گلگت بلتستان میں بھی 70% جنگلات صرف ضلع دیامر میں پائے جاتے ہیں. اس ضلع کی سرحدیں خیبر پختونخوا سے بھی ملتی ہیں. بیشتر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک دور دراز پہاڑی علاقوں میں مقامی آبادی کو روزگار اور توانائی کے متبادل ذرائع فراہم نہیں کیے جاتے, تب تک جنگلات کی غیر قانونی کٹائی روکنا ممکن نہیں. جنگلات کی حفاظت کے حوالے سے مقامی لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں متبادل بھی فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ جنگلات کی کٹائی کو روکا جا سکے. اسی جنگلات کی اہمیت پر گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا, اس میں شامل شرکا کا کیا کہنا تھا, جانیے فدا حسین کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے کل رقبے میں سے 2.5% حصے پر جنگلات پائے جاتے ہیں. تاہم جنگلات کی اس تناسب میں بدستور کمی کی شکایت میڈیا میں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے. مونگابے نامی ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 1990 سے 2005 کے درمیان پاکستان میں درختوں کی کٹاؤ کا تناسب 24% بڑھ گیا ہے۔ انگریزی اخبار روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کی گزشتہ سال کے ایک رپورٹ میں 27,000 ہیکٹر رقبے سے جنگلات ختم ہونے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پائیدار ترقی کے حوالے سے قائم ادارہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا جس کا عنوان معاوضے کی ادائیگی سے جنگلات کی کٹائی کا روک تھام تھا، جس میں سیمینار کے شرکا نے مقامی لوگوں کو معاوضہ دے کر درختوں کی کٹائی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جسے ریڈ پلس فارمولے کا نام دیا جاتا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو میں ریڈ پلس فارمولے کی وضاحت کرتے ہوئے ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلہری نے بتایا،
درخت جتنی تیزی سے کٹ رہے ہیں اسی تیزی سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہمارے فضا میں جمع ہو رہی ہے، اور ریڈ پلس ایک میکنزم ہے جس کے ذریعے ان درختوں کو کاٹنے سے بچانا ہوگا، اور اس کے لیے مختلف میتھڈالوجیز ہیں، اس میں مختلف ٹیکنیکس ہیں کہ کیسے آپ کمیونٹیز کو اس چیز پہ راغب کریں کہ وہ اپنے درخت نہ کاٹیں اور اس کو ان کے پیسے دیے جائیں، کیونکہ جب وہ درخت کاٹتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بینیفٹ کے لیے کاٹ رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور میں بیٹھا ہوا یا کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے تو اس کو تو صاف فضا چاہیے سانس لینے کے لیے، لیکن گلگت بلتستان میں یا کے پی میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کی خمیازہ پے کرے کہ اپنے درخت نہ کاٹے۔ تو اس کے لیے ایک میکنزم بنایا گیا ہے، جو امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کو اس چیز کے پیسے دیں کہ اپنے درختوں کو بچائیں، اور جو امیر شہر ہیں وہ غریب ایریاز کو جہاں پہ کہ جنگلات ہوتے ہیں اس چیز کے پیسے دیں کہ وہ درخت بچائیں۔
اسی طرح کے ریڈ پلس کے نام سے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت میں بھی ایک ادارہ قائم ہے، جس کے کوارڈینیٹر غلام اکبر نے سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طریقے پر عمل کر کے پاکستان کے جنگلات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق تاہم ابھی تک پاکستان میں اس فارمولے کو نہیں اپنایا گیا ہے۔ وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی میں انسپیکٹر جنرل فارسٹ سعید محمود ناصر کے مطابق 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جنگلات کا شعبہ بھی صوبائی امور کا حصہ بن چکا ہے، اور وفاقی حکومت نے بھی جنگلات کے حوالے سے پالیسی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت موجودہ جنگلات کو بچانا اس پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔
اب دو سطح کی گورنمنٹ ہے، آئینی اعتبار سے جو جنگلات ہے یہ صوبائی معاملہ ہے، اور اسلام آباد میں یہ سی ڈی اے یا آئی سی ٹی والے کرتے ہیں، اور وفاقی حکومت نے جو حالیہ پالیسی بنائی تھی یہ کام ہمارا ہے، یعنی اس میں یہ تمام چیزیں صوبوں کے مشاورت سے ہوئی ہیں، جس کے بنیادی ستون یہ ہے کہ موجود جنگلات کو بچانا اور ان کو کٹاؤ سے بچانا، اور دوسرا نئے جنگل لگانا، اور تیسرا عوامی شراکت سے زرعی زمینوں پہ، مالکانہ زمینوں پہ درختوں کی پیداوار بڑھانا۔
اس حوالے سے پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک عہدیدار عالمگیر خان گنڈپور نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے انعامات وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جائے تو جنگلات کے کٹاؤ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
اگر متبادل آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ ڈیفارسٹیشن کو نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں اس کا ذریعہ معاش ہے، تو اس کے لیے آپ نے متبادل، اور متبادل اسی قسم کی اسکیم کی طرح الٹرنیٹو سے آئے گا ان دا فارم آف اپریسیشن کی، یہ آپ نہیں کر رہے تھے، آپ لوگ ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، اب آپ لوگ نہیں کر رہے ہو، تو اس کے اپریسیشن میں ہم آپ لوگ کو یہ کمپنسیشن دے رہے ہیں، جس کے لیے یہ جو پیسٹ میکنیزم ہے یہ اسی کے لیے کہ انٹرنیشنل سورسز سے اور دوسری جگہ سے وہ اپریسیشن منی کو موبائلائز کیا جا سکے، اور وہ لوگ جو ابھی اس پر ایز اے سورس آف لیوٹ استعمال کریں ان کو دیا جا سکے، تاکہ وہ ان کو ایک متبادل ذریعہ معاش ہوئے ان کو مل جائے، اور وہ یہ کاٹنے کے کاروبار سے جو ہے نا وہ نکل آئے۔
ڈاکٹر عابد قیوم سلہری مستقل بنیادوں پر جنگلات کی حفاظت کے لیے لوگوں کو معاوضہ دینے کے ساتھ ساتھ ان میں شعور و آگاہی کے فروغ کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔
کچھ حد تک روکا جا سکتا ہے، صرف پیسہ ہی کافی نہیں ہے، اس میں بنیادی چیز اویئرنیس بھی ہے، اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ درخت جو ہے ان کو بچانے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، تو پیسے جو ہیں وہ تو میری نسل تک تو مجھے مل گئے، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پڑپوتے بچے وہ بھی انہیں جنگلات کو، اسی موسم کو، اسی ماحول کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو کہ اس وقت میں اٹھا رہا ہوں، تو مجھے خود بھی اس کے بارے میں خیال رکھنا ہوگا، صرف پیسوں سے کام نہیں بنے۔
سیمینار کے شرکا نے پاکستان میں جنگلات میں کٹاؤ میں مسلسل اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومتوں کو جنگلات کے کٹاؤ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مقامی لوگوں کو مناسب معاوضے کی بروقت ادائیگی کو اہم قرار دیا۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا دوسرا اجلاس ہوا، جس میں حکومت کے ابتدائی 100 دنوں کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی، حکمت عملی اور سرکاری ملازمین کی ہفتے کی چھٹی ختم کرنے سمیت 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے سرکاری خزانے کو اپنی جاگیر کی طرح استعمال کیا. نواز شریف نے ایک سال میں 51 ارب روپے کے ثوابدیدی فنڈ استعمال کیے. سابق وزیر اعظم نے ایم این ایس کو 30 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے. صدر مملکت نے 8 سے 9 کروڑ کے ثوابدیدی فنڈ کو استعمال کیا. لہذا وفاقی کابینہ نے صدر مملکت، وزیر اعظم سمیت وزیروں اور مشیروں کے ثوابدیدی فنڈز کو ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جو بقول ان کے ایک تاریخی اقدام ہے. وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ کابینہ نے بیرون ملک دوروں کو محدود کرنے سمیت ملک میں بڑے پیمانے پر صفائی، درخت لگانے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں میس ٹرانزٹ سسٹم کے خصوصی آڈٹ کی بھی منظوری دی ہے، جس میں ملتان، اسلام آباد، راول پنڈی میٹرو منصوبوں کا آڈٹ کرایا جائے گا. تاہم میٹرو کی بسز بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں اربن ٹری پلانٹیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ میٹرو جیسے بڑے منصوبوں میں میگا کرپشن ہوئی ہے. میگا کرپشن کا پتہ لگانا ضروری ہے، اسی لیے تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ضرورت پڑی تو وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کی بھی مدد حاصل کی جائے گی. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں مختلف مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کو روکنے کے لیے وہ خیبر پختونخوا کی طرح وسل بلور ایکٹ کو پورے پاکستان میں نافذ کر دیں. یہ وسل بلور ایکٹ کیا ہے؟ ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے، آئیے سنتے ہیں.
شاہد حمید ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور ایک طویل عرصے سے قانون سازی کے امور پر رپورٹس لکھتے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آئی تو جن قوانین پر انہوں نے بڑا زور دیا تھا ان میں وسل بلور لا بھی شامل تھا، اور اس قانون کے لیے ان کا کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں عام لوگ سامنے آئیں گے اور وہ سرکاری محکموں میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہی کریں گے. لیکن بقول ان کے 2016 میں قانون بننے کے بعد سے انہیں کبھی اس پر نفاذ نظر نہیں آتا.
قانون کے تحت ایک کمیشن بننا تھا، جس طرح کہ ہمارے آر ٹی آئی کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کے تحت بھی ایک کمیشن بننا تھا. غالباً اس کے 3 ممبرز ہیں، اس کے کمشنر ہیں، اور اس کے ان کے نیچے ایک انہوں نے ایک سیکرٹریٹ کا سسٹم بھی دیا ہوا تھا، لیکن وہ کمیشن بھی ایز سچ بن نہیں سکا. اور نہ ہی میں نے جس عرض کیا کہ وہ یہ جو قانون ہے یہ عملی شکل نہیں لے سکا، یعنی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس سے یہ فنکشنل نہیں ہو سکا.
انہوں نے ضمن میں رائٹ ٹو انفارمیشن نامی قانون کا بھی ذکر کیا، جس پر پی ٹی آئی کی حکومت زور دیتی رہی ہے.
آر ٹی آئی بھی اگر ہم دیکھیں جو ان کا بڑا ایک فوکسڈ لا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن، تو وہ بھی اس میں کچھ ہی معلومات شاید لی جا سکی ہیں، اور اس میں بھی جو زیادہ معلومات لیں وہ جرنلسٹ نے لیں تاکہ وہ اسے انہیں خبر مل سکے. عام لوگ جو ہیں وہ چند ایک کی کیس سامنے آئے ہیں کہ جن کے ذریعے انہوں نے کوئی انفارمیشن لی ہو.
وسل بلور لا کے نافذ نہ ہونے کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے شاہد حمید نے کہا،
اپوزیشن کا موقف اس وقت یہی تھا کہ یہ آپ قانون تو بنا تو رہے ہیں، لیکن یہ یعنی یہاں پاکستان کے جو زمینی حالات ہیں، جو حقائق ہیں، ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا، میچ نہیں کرتا، اور شاید یہاں پہ یہ چیزیں اس طریقے سے فنکشنل نہ ہو پائیں.
ڈاکٹر شاہد صدیقی ماہر معیشت ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معاشی مسائل کی بنیادی وجہ کرپشن ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں،
کیونکہ جو کرپشن ہے اس کی درجنوں مثالیں ڈاکومنٹس حکومت کے پاس بھی موجود ہیں، نیب کے پاس بھی موجود ہیں، یعنی کرپشن کے ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں، تو انہوں نے اس پر کیا کر لیا؟
ڈاکٹر صدیقی یہ بھی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو وعدے کیے گئے ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے لیے پی ٹی آئی کے منشور میں پہلے بھی شامل ہیں.
انہوں نے کوئی 2 ڈزن سے زیادہ پرومیزز کیے ہیں اپنی تقریر میں، اصولی طور پر وہ سب صحیح ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو اب انہوں نے پرومس کیے ہیں وہ صوبائی مسئلے تھے، اور وہ صوبائی مسئلے ان کے منشور میں بھی شامل تھے، لیکن اس پر 5 سال میں عمل نہیں ہوا خیبر پختونخوا میں.
تاہم ڈاکٹر شاہد صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مثبت پیش رفت، پولیس کے محکمے میں اصلاحات اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے شعبے میں کی ہے، اور اسی چیز نے اسے عام آدمی کا اعتماد دیا ہے. اس سوال کے جواب میں کہ اس طرح کے قوانین منظور ہو جانے سے کرپشن میں کمی ہوگی، ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں،
یہ لا تو بنا دیں گے، لا تو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہے، لیکن یہ کہ کبھی بھی قانون سازی سے نہیں ہوتا وہ کرپشن تو میں نہیں سمجھتا. ہاں ہاں ان کو ایکسپینڈیچر کنٹرول یہ کر لیں گے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں, لیکن کرپشن میں کوئی بڑا فرق ان چیزوں سے تو نہیں پڑے گا.
یہ تھے ڈاکٹر شاہد صدیقی. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, کچھ بات کریں گے جس کے بارے میں نگہتی تفصیل بتائیں گی, خواتین کی امپاورمنٹ کے بارے میں. تو اس سلسلے میں ایک خبر آپ کو دیں. ٹیکنالوجی کی دنیا کی شہرا افاق امریکی کمپنی ایپل ہے. اس نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کے ملالہ فنڈ سے تعاون کرنے کا اعلان کیا ہے. ملالہ دنیا بھر کی لڑکیوں کو تعلیم کا حق دلانے کے لیے سرگرم ہے, اور ان کے قائم کردہ ملالہ فنڈ سے تعاون کا اعلان کرتے ہوئے ایپل نے ایک بیان میں کہا کہ ملالہ فنڈ کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مالی تعاون فراہم کیا جائے گا, جس کی مدد سے ملالہ کی تنظیم گل مکئی نیٹ ورک کی جانب سے پاکستان, افغانستان, ترکی, لبنان اور نائجیریا میں لڑکیوں کی تعلیم کے پروگرامز کے لیے فراہم کی جانے والی امداد بھی دگنی ہو جائے گی. تو خواتین کے لیے مساوی مواقع اور مساوی حقوق کے مطالبات دنیا بھر میں ایک جانا پہچانا موضوع ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں اعلی تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ خواتین کو بھی معاوضوں کی ادائیگی اور عہدوں کے حوالے سے امتیازی سلوک کا سامنا رہتا ہے, اور پاکستان میں صورتحال اور بھی مخدوش ہے, جہاں خواتین کے کام کرنے سے متعلق ابھی بھی منفی رجحانات موجود ہیں. خواتین کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو پورے طور پر بروئے کار لایا جا سکے. پاکستان میں اس سلسلے میں کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, نگہت تفصیل بتا رہی ہیں. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. بالکل, پاکستان میں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ خواتین کو مساوی جو مواقع ہے وہ فراہم نہیں کیے جا رہے. ویمن پیس اینڈ سیکیورٹی انڈیکس کی گزشتہ سال نومبر میں جاری ایک رپورٹ میں پاکستان کا شمار دنیا میں خواتین کے لیے خراب ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں شامل کیا گیا, جہاں خواتین کو شدید سماجی اور معاشی امتیاز کا سامنا ہے. دنیا کے 153 ملکوں میں خواتین کے لیے سیکیورٹی, انصاف اور مختلف شعبوں میں ان کی شمولیت سے متعلق جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان خواتین کے لیے چوتھا خراب ترین ملک ہے, اور اس رپورٹ کی درجہ بندی میں پاکستان 150ویں نمبر پر ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں صرف 24% خواتین برسر روزگار ہیں, جبکہ پارلیمان میں ان کی نشستیں 20% ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں سے سماجی سطح پر بھی امتیاز بڑھتا جاتا ہے. اس رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں 27% خواتین کو اپنے شریک حیات کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور صرف 51% خواتین اپنے آپ کو ان جگہوں پر کام کرتے ہوئے محفوظ سمجھتی ہیں جو ان کے گھروں کے قریب تر ہیں. اگرچہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور ادارے ملک میں خواتین کے خلاف روا رکھے جانے والے سماجی امتیاز کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں, تاہم صورتحال میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں نہیں آتی. اس لیے ابھی بھی اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف پروگراموں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے منعقدہ ایک نشست کا احوال ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے مبشر ملک.
ایک غیر سرکاری ادارے لیڈز کی جانب سے پاکستان میں خواتین اور مردوں کے درمیان مختلف شعبوں کا موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ خواتین آج بھی مردوں سے پیچھے ہیں. خواتین میں خواندگی کا تناسب 44.3% ہے, جبکہ مردوں میں یہ تناسب 69.1% ہے. محنت کے شعبے میں بھی خواتین کی نمائندگی 58.1% ہے, جبکہ سیاست میں خواتین کا کردار صرف 20.6% ہے, جو انتہائی کم ہے. اس کے علاوہ قانون سازی میں بھی خواتین کی ریشو 3.6% ہے, اور پروفیشنل اور ٹیکنیکل کام میں 22.1 ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ منسٹریل لیول پر خواتین کی نمائندگی 0 ہے, جو کہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے, جبکہ گزشتہ 50 سالوں میں اسٹیٹ لیول پر خواتین کی نمائندگی صرف 4.7% ہے. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی اور عالمی ایوارڈ یافتہ نگہت داد کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں خواتین کو بہتر مواقع دیے جائیں تو وہ معاشرے کے لیے اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کر سکتی ہیں.
ان کو بہتر مواقع دیے جائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرسیپشن ہے خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے, جو اسٹیریو ٹائپس جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, تو اس میں ان سوشل نارمس کو ہم لوگ بدلیں گے یا اسٹیریو ٹائپس کو چیلنج کریں گے تو آئی تھنک وہاں پہ ہی عورتوں کے لیے مواقع پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. جب یہ برا نہیں سمجھا جائے گا کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کے کام کرنا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا ایک آدمی کے لیے, جب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اسے ایک پیسے کمانے والا صرف ایک مرد ہے اور عورت نہیں ہے, اور عورت صرف گھر سنبھالتی ہے, جب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کی طرح سے پرفارم نہیں کر سکتی, تو یہ تمام وہ اسٹیریو ٹائپس ہیں جو کہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں معاشرے کے اندر اور جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سوشل نارمس جب چینج ہوں گے تو آف کورس مواقع جو ہیں وہ خود بخود آئیں گے.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے پبلک اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹو جواد خان کہتے ہیں کہ معیشت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں بھی خواتین کو مناسب مواقع نہیں مل رہے.
اگر پاکستان کی اکانومی نے 7-8% کے اوپر گرو کرنا ہے ہر سال, تو اس کو گرو کرنے کے لیے اور جو ہمارا ڈیموگرافک سٹرکچر ہے اس کو گرو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو جو ہے وہ لیبر فورس کا حصہ بنائیں. اس کے بغیر گروتھ ممکن نہیں ہے. جہاں تک مواقع کی بات ہے جی, مواقع تو بالکل ہیں, لیکن وہ مواقع جو ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کا جو ایک انفراسٹرکچر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے عورتوں کے لیے, جس کی وجہ سے وہ اپرچونٹی ہونے کے باوجود بھی اس کو اویل نہیں کر سک رہی ہیں. زیادہ تر عورتیں جن کو کہ لیبر فورس میں آنا چاہیے وہ یا تو مڈل یا سیکنڈری پاس ہیں صرف, تو ان کو لیبر فورس میں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, وہ ہائیلی وہ جو ہائی ویلیو ایڈ جابز ہیں ان میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. تو ان کو لیبر فورس میں لانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے کہ ان کی اسکلس ڈیولپمنٹ کی جائے.
نجی آرگنائزیشن لیڈز کے چیف ایگزیکٹو علی توقیر شیخ کا ماننا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو محدود کر دیا گیا ہے. اگر خواتین کو مختلف شعبوں میں آگے لایا جائے تو پاکستان کا گروتھ ریٹ بھی بڑھایا جا سکتا ہے.
پاکستان کا گروتھ ریٹ بہت سلو ہے, اور جو اس کے ملک ہیں ساؤتھ ایشیا کے, اس کے پڑوسی ملک جیسے ایران, جیسے ہندوستان, جیسے بنگلہ دیش, ان کا گروتھ ریٹ ڈیولپمنٹ ریٹ بہت ہائی ہے. پاکستان کا بہت سلو ہے اور اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں, مگر اس کی مختلف وجوہات میں ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں ہیں, انوالو نہیں ہیں. ہم نے ان کو بڑا مارجنائز کر کے گھروں میں بٹھا دیا ہے. ہم ان کو صرف ایسے جانتے ہیں جیسے ایز بہن جانتے ہیں, بیوی جانتے ہیں, بہو جانتے ہیں, اس کو ایز اے پروفیشنل کے طور پہ سے نہیں جانتے. تو ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے اس میں عورتوں کو کیسے انگیج کیا جائے تاکہ پاکستان اچھا گروتھ ریٹ لے سکے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے.
ماہرین کا ماننا ہے کہ خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں, تاہم انہیں بہترین مواقع میسر کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے مبشر ملک.
جی, خواتین کو مساوی حقوق دینے کے حوالے سے پاکستان میں جو صورتحال تھی اس پر آپ نے ایک تفصیلی رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑی دلچسپ خبریں بھی آپ کے لیے لائیں جو معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹین بھی کریں. تو نگت, آج کل بات کرتے ہیں, سلور کا رواج عام ہو چکا ہے, فیشن کی دنیا میں قدم بھی جما چکا ہے. آپ پوچھیں گے کہ یہ کون سا سلور ہے؟ تو جناب ہم بات کر رہے ہیں اس چاندی کی جو چپکے سے بھنورا جیسے کالے بالوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. آج کل فیشن ہے لیکن بہت سے لوگ ابھی تک چاندی جیسے بالوں کو پسند نہیں کرتے اور کئی طرح سے اپنے بھنورالے بالوں کا تصور قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بال عمر سے پہلے بھی سفید ہو جاتے ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. نگہت, آپ کا کیا حال چال ہے؟ آپ کے تو بالوں کے سفید ہونے میں ابھی لمبی عمر پڑی ہے.
آپ نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا, مجھے بہت پہلے سے یہ مسئلہ درپیش تھا جب میں اسکول ٹائم میں تھی, اور یہی میں سوچتی تھی کہ میری تو ابھی اتنی عمر نہیں ہے اور ابھی سے بال سفید ہو گئے. تو پریشانی مجھے اسکول ٹائم سے ہوئی ہے جب میرے بال سفید ہونا شروع ہوئے. پھر وہی بات کی, اب اس کو چھپانے کے لیے بہت ساری تگودو بھی کرنی پڑتی ہے. میری طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بلکہ ابھی تو میں جب بھی کہیں باہر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں ہر دوسرے بندے کو یہ مسئلہ آج کل دیکھنے میں نظر آتا ہے. تو پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جو سفید بال ہوتے ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بات بالکل اس کے برعکس ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سکول گوئنگ بچے, ان کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے والدین کی اگر جوانی میں بال سفید ہوتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ آپ کے جو بچے ہوں گے ان کے بھی بال سفید ہوں گے.
جی اسی لیے دقت میں تو اس سے نکل گئی بالکل, میں نے بال رنگنے چھوڑ دیے پچھلے سال سے. ابھی جو ہماری سدائے جہاں کی تصویر ہے وہ تو کالے بالوں کے ساتھ ہے, لیکن ایک سال میں بڑا فرق میرے اندر آ گیا ہے اور میرے بال اب بالکل جسے کہتے ہیں نا چاندی کی طرح سفید ہیں, اور میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دھوپ میں نہیں سفید کیے.
بالکل جی, دھوپ میں ہم نے بال سفید نہیں کیے, بلکہ سامعین کے لیے اچھے پروگرام لانے کے لیے تو ہم سوچتے ہیں پڑھتے ہیں, اس وجہ سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں. آج کل جو زیادہ مسئلہ ہے بہجت, میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ آلودہ ماحول خاص طور پر پاکستان میں تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں, آلودگی اور زہریلی گیسیں جو ہے وہ بالوں کو سفید کر رہی ہیں. تو ہم آپ کو مزید پریشان نہیں کریں گے, تھوڑا سا یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کی دیگر وجوہات ہیں, اس پر طبی ماہرین کیا کہتے ہیں. رابعہ گلفام نے ایک معلوماتی رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے, آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں.
پہلے زمانے کے لوگ سفید بالوں کو بڑھتی عمر سے تشبیہ دیتے تھے, لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیدائشی طور پر اور کم عمری میں ہی بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کیپیٹل ہاسپٹل اسلام آباد میں ایسوسی ایٹ ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر عثمان علی کا کہنا ہے.
بالوں کا سفید ہونا ایلوپیتھک میڈیسن میں یا ڈاکٹری طریقہ علاج میں بیماری نہیں سمجھا جاتا, کہ جس طرح یہ ڈیٹرمنڈ ہے کہ آپ کے بالوں کی لمبائی کس طرح بڑھے گی یا آپ کی آنکھوں کا کلر کیا ہے یا آپ کے بالوں کا کلر کیا ہے, اسی طرح یہ بھی ہماری جینز میں موجود ہے کہ ہمارے بال کب سفید ہوں گے. پرابلم موروثی ہونا یا جینیٹک ہوتا ہے, مطلب کہ فیملیز میں بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں, ٹین ایجز میں یا ارلی ٹوینٹیز میں بال سفید ہو جاتے ہیں. اب تو بہت ہی کم ایج میں بچے پری اسکولس میں ہیں یا پرائمری اسکولس میں ہیں ان کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں اور پیدائشی بھی دیکھے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ مدرس کی نیوٹریشنل پرابلمس ہیں. اب مدر کی نیوٹریشنل پرابلم جو ہے وہ ڈیفیشینسی ہو سکتی ہے ڈفرینٹ وائٹامنس کی یا پھر خوراک میں اور ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی.
ڈاکٹر عثمان کہتی ہیں کہ سفید بالوں کی ایک وجہ خوراک کا متوازن نہ ہونا بھی ہے.
ہماری بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی یا تو بہت موٹاپے کی طرف رجحان ہوتا ہے جس کی وجہ جنک فوڈ کا استعمال ہے, یا پھر بچیوں کو کریز کی حد تک ڈائٹنگ کا شوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور بہت ساری ان کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں اوائڈ کرنی ہیں, نہ تو اتنا کمزور ہو جانا ہے کہ آپ شدید ڈائٹنگ کی وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا شکار ہوں جس میں نہ صرف وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے بلکہ پروٹینس کی ڈیفیشنسی بھی ہے. ایک میانہ روی اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ پریگنینسی کے دوران خواتین کو جو بھی وائٹامن ان کی ڈاکٹرز ایڈوائز کرتی ہیں خصوصاً فولک ایسڈ, اس کا یوز بہت ریگولر کرنا چاہیے, اس میں کوتاہی یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا چاہیے, مطلب کہ اس میں پروٹین بھی شامل ہو, فروٹس بھی شامل ہو اور ہیلدی کاربوہائیڈریٹس بھی شامل ہو. بیکری آئٹمس اور پیزا اور برگرز اور اس قسم کی چیزوں کو حت الامکان اوائڈ کرنا چاہیے.
عام طور پر لوگ مسلسل نزلہ زکام رہنے اور دماغی کمزوری کو سفید بالوں کی وجہ سمجھتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عثمہ کہتی ہیں,
اگر آپ کی جی ناک کی بون بڑھی ہوئی ہے یا آپ کو الرجک ایشوز ہیں مطلب نیزل الرجیز ہیں تو آپ کو یہ پرابلم ہوگا, یا آپ کرونک نزلہ زکام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وائٹ بالوں کا ذہن کی کمزوری کے ساتھ یا کلاس میں پیچھے رہنے سے یا کلاس میں توجہ نہ کرنے سے اس چیز کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملا. بہرحال دوسرے طریقہ علاج موجود ہیں جو کہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں اور وہ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ای این ٹی کی پرابلمز کے ساتھ اسپیشلی نیزل الرجیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں.
ڈاکٹر عثمہ کا کہنا ہے کہ مختلف کیمیکلز کا استعمال بھی بالوں کو سفید کرنے کی وجہ بن رہے ہیں.
خوراک سے زیادہ جس چیز کو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گی وہ بالوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹریٹمنٹس اور کیمیکلز کا استعمال ہے. خصوصاً ینگ لڑکے لڑکیاں بہت شوق سے اسٹریٹنگ, بہت آئرن کا استعمال تاکہ بھی بال سیدھے لگیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیشن شیڈ جن کو بولتے ہیں اس کلرز میں بالوں کو ڈائی کرنا, اس کے علاوہ ہائی لائٹ کروانا, ان سب چیزوں کو جتنا اوائڈ کر سکیں اتنا بہتر ہے. کیونکہ دیکھیے جب بال ڈیمیج ہو جائے گا تو وہ ویک ہو جائے گا, نہ تو وہ رونق رہتی ہے نہ شائن رہتی ہے نہ ہی وہ اتنی تھکنس رہتی ہے. اور پھر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں ان کے بال ویک بھی ہوتے ہیں اور وائٹ بھی جلدی ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر عثمہ کا کہنا ہے کہ سفید بالوں کی روک تھام کے لیے متاثرہ افراد کو احتیاطاً مختلف ٹیسٹ کروانے چاہیے.
جن لوگوں کے بال ہو چکے ہیں وائٹ اور وہ آگے مزید بڑھنے سے روکتے ہیں, وہ اپنے پہلے کچھ ٹیسٹ کروا لیجئے جس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ ہے, اس میں آپ کو آپ کی ہیموگلوبن کا آئیڈیا ہو جائے گا. نمبر دو جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ لیور فنکشن ٹیسٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں لیور کے پرابلم خصوصاً ہیپاٹائٹس بی اور سی بہت زیادہ کامن ہے. اور تیسرا ٹیسٹ تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہے. اگر ان تینوں میں کوئی پرابلم نہیں ملتی اور یہ تینوں ٹیسٹ نارمل ہے تو پھر آپ نے سمپلی وائٹمنس کھانے ہیں جس کو ہم ملٹی وائٹمن بولتے ہیں نا, جس میں کہ سارا بی کمپلیکس, وائٹمن اے, تھوڑی ڈوز میں وائٹمن سی اور آئرن موجود ہو, وہ استعمال کیجیے. اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ استعمال کیجیے, پھر اس کا استعمال کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجیے.
طبی ماہرین کے مطابق ابھی تک بال سفید ہو جانے کی ٹھوس وجوہات سامنے نہیں آ سکیں, تاہم معدنیات, نمکیات اور وائٹمنز کی کمی کو پورا کر کے بالوں کو سفید ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
بالوں کے سفید ہونے کے حوالے سے آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ زبردستی رپورٹس کے حوالے سے. آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس پروگرام کے آخری حصے میں رپورٹس موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ سائنس کی دنیا سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش. اب ہم بات کرتے ہیں بیبی ٹاک کی. جب بچہ گھر میں آتا ہے تو ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ان سے باتیں کرے اور اس کی آوازوں سے گھر میں رونق آ جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نگہت, آپ کے ہاں ایک چھوٹا اینجل ہے, ایک چھوٹی بچی ہے, اس نے پہلا لفظ کیا کہا؟
بالکل, جب میں یہ رپورٹ بھی سن رہی تھی تو یقین کریں مجھے وہ ایمن کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی اور سیم وہی ورڈز بول رہی تھی جس طرح رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب بچہ آوازیں نکالنے لگتا ہے تو اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دادا یا ماما کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے ایمن نے ماما اور دادا یہ دو ورڈز سے جو بولتی تھی, تو تمام بچے پہلے ورڈز یہی بولنا اسٹارٹ کرتے ہیں.
تو یہ خواہش کہ بچے بات کریں, فوری طور پر بات کریں, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ہم انتظار شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں پہلا لفظ کیا کہے گا, تو یہ ایک عالمگیر خواہش ہے. اور وہاں یہ بات بھی دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی ہے کہ بچہ دنیا میں کہیں بھی ہو, کسی ملک میں, کسی معاشرے کا حصہ ہو, اس کے ماں باپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, مگر بچے کی پہلی آواز, پہلی بات دنیا بھر میں دادا بابا ہی ہوگی. وہ انہیں لفظوں سے بولنے کا آغاز کرے گا اور پھر ہمیں جو چاہیں تو اسے ایسے ایسے کلمات سکھا دیں جو دنیا بھر میں محبت کا پیغام بن جائیں, یا پھر کچھ ایسے لفظ بھی سکھا دیں جو اتنے اچھے نہ ہوں, کیونکہ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بچے ماں باپ کا ہی عکس ہوتے ہیں اور انہیں کی زبان بھی بولتے ہیں. اس لیے جب کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت میں اس رپورٹ جب سن رہی تھی تو بہت میرے بھی دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم بعض اوقات بچوں سے بات کرتے ہوئے کچھ لاپرواہی کے لفظ استعمال کر جاتے ہیں, لیکن یہ سوچ لیجیے کہ بچہ جسے کہنا چاہیے بالکل کمپیوٹر کی طرح کا اس کا ذہن ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے بالکل, تو آپ کی ہی کہی ہوئی بات کو کہیں نہ کہیں ضرور دہرائے گا. اور یہ نگہت نے آپ کو, نگہت آپ تو ابھی بچی چھوٹی پال رہی ہیں, آپ کو پتا ہوگا, مجھے بھی یاد پڑتا ہے بہت دیر ہوگی میرے بچے بڑے ہو گئے, لیکن بعض اوقات وہ وہی جملے بول دیتے ہیں جیسے کہ ان کے ماں باپ بولتے ہیں.
بالکل آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتی ہوں. اس میں نہ صرف ماں باپ بلکہ وہ جو ان کے سرکل میں اور لوگ ہیں تو ان کی باتوں کو بھی ایک دم سے سیکھ جاتے ہیں, تو آپ سوچنے لگ جاتے ہیں یہ بچے نے کہاں سے سیکھا, کیوں یہ بول رہا ہے. لیکن ہم بے دھیانی میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بچے سارے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ فیڈ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں.
بالکل, اور اسی طرح پھر وہ اس کو ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے تیار کی ہمارے ساتھی مدثرہ منظر نے, آئیے رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ جلد سے جلد بولنے لگے, باتیں کرنے لگے. دنیا بھر میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں بچے کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے بامانی الفاظ عموماً ماما اور دادا ہوتے ہیں. یہ لفظ سن کر یقیناً والدین بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ماں اور باپ کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ ان دو لفظوں کے قریب تر ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اکثر ننھے بچوں کا زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اپنے والدین سے الگ پرورش پانے والے بچوں کے بھی پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سادہ ترین الفاظ ہیں جنہیں بچے کے دماغ کا وہ حصہ جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اپنی عمر کے ابتدائی مہینوں میں اگرچہ بچہ بول نہیں سکتا، لیکن اس میں دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی صلاحیت پہلے دن سے ہی موجود ہوتی ہے، جس کے لیے وہ رونے یا چیخنے سے کام لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بچہ کسی تکلیف کے باعث ہی رو رہا ہو، کیونکہ اپنی عمر کے پہلے ایک دو مہینوں میں وہ سوائے رونے کے کوئی اور آواز نہیں نکال سکتا، اور اپنی کسی بھی ضرورت کا اظہار وہ صرف رو کر ہی کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر بچے ایک سے دو ماہ کی عمر کے دوران غوں غاں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آوازیں وہ اکثر اوقات اپنی خوشی کے اظہار کے لیے نکالتے ہیں۔ تقریباً چھ ماہ کی عمر میں بچے ما، دا، غا، با جیسے حرف بولنے لگتے ہیں، لیکن ان کا بچے کے نزدیک کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ دماغ کے اس حصے کے فعال ہونے کی سمت اشارہ ہوتا ہے جس کا تعلق زبان سیکھنے سے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بچے سات ماہ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ کان میں پڑنے والی آوازوں اور لفظوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے چہرے کے تاثرات اور اپنی حرکات و سکنات سے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کی ایک وجہ سماعت کی خرابی ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سات ماہ کی عمر میں بچہ کئی الفاظ سمجھ سکتا ہے، لیکن بالعموم ایک سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل وہ کوئی بامانی لفظ بول نہیں سکتا۔ بچوں کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ آخر ماما، بابا، دادا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں ایک تحقیق کی گئی۔ ڈاکٹر جودت گریوین کی زیر قیادت ماہرین کی ایک ٹیم نے 22 نوزائیدہ بچوں کے دماغوں کا سکین کیا۔ تمام بچے 2 سے 3 دن کی عمروں کے تھے۔ سکیننگ کے دوران بچوں کو چند الفاظ کی ریکارڈنگ سنوائی گئی۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ ماں، با، نا اور دا جیسے الفاظ سے بچوں کے دماغ کے زبان سے متعلق حصوں میں ارتعاش پیدا ہوا، جبکہ دوسرے لفظوں کی آواز پر وہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو فطری طور پر بچے کے دماغ کے قریب تر ہیں، اور اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کا دماغ ان صوتی آوازوں پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں، چاہے اس کے والدین کوئی بھی زبان بولتے ہوں اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ مدثر منزل، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اچھا فرنیچر کہاں پہ تیار ہوتا ہے، اور آپ کو لے کر جائیں گے 90s کے دور میں، اور آپ کو زبردست 90s کے بالی ووڈ سانگز کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پروگرام سدائے جہاں میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بہجت آپ کو کہتی ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ نگت موجود ہیں۔ پاکستان اپنے لوک ورثے پر نازا ہیں، اور اسی لوک ورثے کے تحت کسی علاقے کی مخصوص اشیاء بھی دنیا بھر میں اپنا نام بنا لیتی ہیں، چاہے یہ دستکاری کی صنعت ہو یا پھر لکڑی پر ہنر مندی کا مظاہرہ۔ چنیوٹ کا نام لیتے ہیں تو بھی ایک مخصوص فرنیچر نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سوات بھی اپنی اسی مہارت اور کاریگری کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ تو رپورٹ کی تفصیل معلوم کرتے ہیں نگت سے۔ نگت ہمیں سوات لے جا رہی ہیں اور اس کے فرنیچر کے بارے میں کچھ بتائیں گی۔ جی نگت
جی، بالکل بہجت، آج ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے کہ اتنا زبردست سوات میں جو فرنیچر تیار ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ سوات میں آج بھی قدیم اور روایتی فرنیچر انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے تیار کیا جاتا ہے، جو خوبصورتی اور پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ سوات میں لکڑی اور چمڑے سے دیدہ زیب، صوفے، کرسیاں، چارپائیاں، بیڈ اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ لکڑی پر کندہ کاری کے لیے سوات بہت مشہور ہے اور سوات کے فرنیچر کی نہ صرف مقامی سطح پر مانگ ہے بلکہ ملک کے دیگر شہروں سے بھی فرنیچر کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ سوات میں تیار ہونے والے فرنیچر کے بارے میں ایک زبردستی رپورٹ ہمارے نمائندے لے کر آئے ہیں ناصر عالم، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
سوات، جہاں بلند و بالا پہاڑوں، آبشاروں اور دریاؤں کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے، وہاں پر یہ تاریخی وادی فرنیچر اور لکڑی پر کندہ کاری کے لیے بھی کافی مشہور ہے۔ زمانے قدیم سے یہاں کے ہنرمند افراد کے تیار کردہ منفرد نقش و نگار سے مزین فرنیچر لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے دو سے تین ہفتے کے اندر فرنیچر کا پورا سیٹ کافی کم قیمت میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہاں پر ماہر کاریگر موجود ہے جو دن رات فرنیچر کی تیاری میں مصروف نظر آتے ہیں۔
ایک سیٹ ہم دو ہفتے میں تیار کرتے ہیں، 15 دن میں، اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے تک ایک سیٹ ہوتا ہے۔
فرنیچر کے علاوہ یہاں پر لکڑی کے دروازے اور گھریلو استعمال کا دیگر سامان بھی تیار کیا جاتا ہے، جن پر خوبصورت نقش و نگار واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ وہ آبا و اجداد کے دور سے یہ کام کر رہے ہیں۔
ہمارے والدین یہ کام کرتے تھے، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام مشکل ہے، لیکن یہ کام جو ہے ہمارے فرنیچر کا، یہ سارے پاکستان میں مشہور ہے۔
خریداروں کا کہنا ہے کہ سوات میں بننے والا یہ فرنیچر انتہائی مہارت سے تیار کیا جاتا ہے، جو پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی دیدہ زیب بھی لگتا ہے۔
فرنیچر بہت خوبصورت ہے اور قیمت بھی اس کی مناسب ہے۔
سوات میں یہ فرنیچر مقامی جنگلات کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے، جو نہ صرف مقامی طور پر پسند کیا جاتا ہے بلکہ ملک کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ تاہم اگر اسی صنعت کا درجہ دیا گیا تو اس سے مقامی کاریگروں کے علاوہ حکومت کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
اور اب پروگرام کی آخری رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نگت، بڑی دلچسپ بات ہے، بہت سارے دور رہے مختلف دہائیوں کے اعتبار سے فلمی موسیقی کو، فلموں کے حوالے سے لوگ یاد کرتے ہیں مختلف دہائیوں کو، مختلف عشروں کو، جیسے 70s 60s 50s اس طرح، اور نہ صرف موسیقی اس زمانے کی مقبول رہی بلکہ اس میں مختلف فلمیں جو بہت چونکا دینے والی اور بہت یاد رہ جانے والی تھیں وہ بھی لوگوں کے ذہن پر نقش رہ جاتی ہیں۔ تو 90s کی آج ہم بات کرنے والے ہیں بالی ووڈ سے، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ 90 کی دہائی کی کوئی کیا چیز جو آپ کو بہت عام طور پر ابھی تک یاد ہو؟
بالکل، آج بھی مجھے وہ یاد ہے، کیونکہ فلم کچھ کچھ ہوتا ہے جو ہے وہ 90s میں ریلیز ہوئی تھی، 90s کے اینڈ میں جا کے ریلیز ہوئی، تو وہ اتنی زبردست مووی تھی اور میری فیوریٹ موویز میں سے ایک ہے، تو وہ میں کبھی نہیں بھولتی اور میں بار بار یہ میں نے مووی دیکھی ہے۔ کچھ کچھ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے اچھے گانے بھی تھے، جیسا کہ اس میں ابھی آپ نے بھی اس میں شامل کیا ہے اپنے اس بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں، تو وہ زبردست سا گانا تھا، تم نے نہ جانے کیا سپنے دکھائے، یہ فیوریٹ میرا گانا تھا اس مووی میں سے، جس کو آپ نے بھی شامل کیا تو مجھے اچھا لگا۔ ہمارے سامعین ضرور انٹرٹین ہوں گے اس بالی ووڈ راؤنڈ اپ سے، تو مزید تفصیلات آپ بتائیے اس بارے میں۔
یہ تو نکھت، آپ جانتی ہیں کہ موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی نغمہ یا کوئی دھن سنتے ہیں، چاہے وہ نغمے کے الفاظ یا دھن کے سر آپ کے لیے اجنبی ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی آپ مسحور ضرور ہو جاتے ہیں، اور یہی جادو ہے موسیقی کا۔ تو بہت سارے ہمارے ساتھی بھی ایسے ہیں جن کو موسیقی سننا بہت پسند ہے، تو آج ہم بالی ووڈ سے 90 کی دہائی کے مقبول نغمے آپ کو سنوا رہے ہیں، اسی پختہ یقین کے ساتھ کہ آپ کو موسیقی کے یہ سر مسرور ضرور کریں گے۔ اور یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے سعدیہ اسد نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
نوے کے عشرے کو چاہے کوئی عام اور مسالہ کہانیوں کا دور کہے، یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ ایسی ایک پوری نسل ہے جنہیں 90 کی دہائی کی فلموں کے ساتھ بہت خاص قسم کی انسیت ہے، اور جب بھی وہ عہد گزشتہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے ذہن کے پردے پر 90 کی فلموں کی یادیں منعقد ہونے لگتی ہیں۔ بھارت کے ایک اخبار دا انڈین ایکسپریس نے 90s کلاسک کہلائی جانے والی کچھ ہٹ فلموں کی ایک لسٹ تیار کی ہے، جن کا ذکر سنتے ہیں فکر و فن میں۔
وقت پہ پہنچنے کا اپنا پرانا عادت ہے، آج تھوڑا لیٹ ہو گیا اس لیے معافی چاہتا ہے۔ میں وجے دیناناتھ چوہان۔
بطور لیڈ رول اگنی پت امیتابھ کی آخری ہٹ کہی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے بعد ان کی فلم ہم کو بھی سراہا گیا، لیکن سن 2000 میں کم بیک سے قبل ان کا چاند کچھ گہنا گیا تھا۔
میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں، او دشمن زمانہ مجھے نہ بھلا۔
تھی میوزیکل فلم عاشقی 90s کی بہترین فلموں میں سے ایک ہے جو گلشن کمار کی ٹی سیریز کے ساتھ ان کی سپر ہٹ کولیبریشن میں شمار ہوتی ہے.
دیدی تیرا دیور دیوانا, او دیدی تیرا دیور دیوانا, ہائے رام کڑیوں کو ڈالے دانا.
ہم آپ کے ہیں کون. اگرچہ بعض لوگ اسے شادی کی ایک طویل ویڈیو سے تعبیر کرتے ہیں تو بعض ہندوستان کی ریتی رواج اور خاندانی اقدار کی حامل فلم, لیکن سچ یہی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی سلمان خان اور مادھوری دکشت کی سٹار کاسٹ کے ساتھ اسے نہ صرف اس وقت پسند کیا گیا بلکہ آج بھی جب اس جنریشن کے لوگ مل بیٹھتے ہیں تو اس فلم کا ذکر ضرور آتا ہے.
دیوانا دل دیوانا
کبھی نہ. شاہ رخ خان, سچترا کرشنا مورتی اور دیپک تجوری کے مرکزی کرداروں سے سجی کندن شاہ کی یہ فلم بھارت کی ان چند فلموں میں شمار ہوتی ہے جس کا ہیرو ایک لوزر تھا. اسے شاہ رخ خان کی بہترین پرفارمنس والی فلموں میں شمار کیا جاتا ہے.
نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا, ابھی تو یہی تھا ابھی کھو گیا.
ڈی ڈی ایل جے یعنی دل والے دلہنیا لے جائیں گے. اس فلم نے بالی ووڈ کو بقول اخبار کئی تحفے دیے ہیں جن میں رومانٹک راج, ڈریمی گرل سمرن, باؤ جی, یورپ کی بہترین لوکیشنز اور آف کورس کرن جوہر. اور اس سب سے بڑھ کر اس فلم نے آنے والی فلموں کو ایک ایسا فارمولا دیا جس کے بعد انہوں نے جانا کہ مستقبل میں بالی ووڈ فلموں کو کیسا ہونا چاہیے. اگرچہ شاہ رخ خان اور کاجول اس سے قبل فلم بازیگر میں بھی ایک ساتھ آئے تھے لیکن ڈی ڈی ایل جے میں وہ ایک ناقابل فراموش کپل کے طور پر سامنے آئے. یہ فلم طویل ترین عرصے تک دکھائی جانے والی فلموں میں شمار ہوتی ہے اور اس کا رومانس نسل در نسل منتقل ہوا. آج کی جنریشن کو بھی ڈی ڈی ایل جے کے ڈائیلاگز یاد ہیں.
تو ہی رے, تیرے بنا میں کیسے جیوں, آجارے, آجارے.
منی رتنم کی فلم بامبے اپنے کمرشل اینگل کے ساتھ ساتھ اے آر رحمان کی انتہائی خوبصورت موسیقی کا ایک بہترین امتزاج ہے.
دیکھو دیکھو سورج پھول آئے اجالے, یہ سب ہے تمہارے.
رنگیلا, ایک ساؤتھ انڈین آر جی وی یعنی رام گوپال ورما نے رنگیلا کے ساتھ بالی ووڈ کو فتح کر لیا. اس میں بھی بامبے کی طرح اے آر رحمان کے گیت نے دلوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا.
گولی مار بھیجے میں جس کی آؤں, بھیجا شور کرتا ہے, بھیجا کی سنے گا تو مرے گا کل. بھیجا کی سنے گا تو مرے گا کل, ارے تو کرے گا دوسرا مرے گا کل.
ستیہ سے پہلے بھی گینگسٹرز کی کہانیوں پر فلمیں بن رہی تھیں لیکن آر جی وی نے پہلی بار ایک نئی زبان متعارف کرائی جو حقیقتاً گینگسٹر بولتے ہیں. ستیہ میں گیت لکھے گلزار نے, جنہوں نے ایک بار اپنے گیتوں میں استعمال ہونے والی زبان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا, کیا گینگسٹر غالب کو گنگنائیں گے؟ گلزار نے بھیجا اور گولی جیسے لفظوں کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا. یہ فلم گیم چینجر ثابت ہوئی اور بعد میں آنے والی فلموں پر اس کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں.
یوں مسکرائے تم نے نہ جانے کیا سپنے دکھائے, اب تو میرا دل جاگے نہ سوتا ہے, کیا کروں ہائے کچھ کچھ ہوتا ہے کیا کروں.
اور آخر میں کچھ ذکر سن 1998 میں بنی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے کا. یہ اس دور کی فلم ہے جب ڈیزائنرز فلم ایرا شروع ہو چکا تھا. کرن جوہر کی یہ بلاک بسٹر فلم کچھ کچھ ہوتا ہے محبت اور فیشن کا بہترین امتزاج کہی جاتی ہے. یہ فلم بہت ہی لگژریس اور گرینڈ سمجھی جاتی ہے. اگر ایک طرف یہ روایتی متوسط طبقے کے لیے تھوڑی روایت سے جڑی فلم تھی تو دوسری طرف نسبتاً نوجوان طبقے کے لیے بہت کیچی بھی. اس کا شمار بھی ان فلموں میں ہوتا ہے جو آج کی نسل کے لیے بھی اتنی ہی پسندیدہ ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام آج کا کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پیو باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔
اور پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنیں گے، اور جیسا کہ نگہت کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آیا۔ ریکارڈنگ انجینئر میرے ساتھ آڈیو سریگس تھے، بہجت اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اسی کے ساتھ ہی نگہت امان بھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گی، اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ تھیلیسیمیا کی بیماری ایک جینیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ خون میں پروٹین کی مقدار کم ہونا یا ہیموگلوبن کی سطح بہت کم ہونا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری موروثی ہوتی ہے، اور زیادہ تر اس کے مریض بحیرہ روم کے خطے میں، افریقی اور ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز کے چیف ایگزیکٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کراس میرجز، کاسٹ میرجز بہت زیادہ ہیں، اور کوئی مؤثر سکریننگ پروگرامز نہیں ہیں، اور کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے جینیٹک کی بیماریوں کے بارے میں۔ تو اس لیے تھیلیسیمیا اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں تقریباً 5-6% جو پیدائش ہوتی ہے وہ تھیلیسیمیا کی ڈیفیکٹیو جینز کیری کر رہے ہوتے ہیں، 5-6% لائفرز۔ اور اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ، یعنی کہ 10 ملین سے بھی زیادہ اس وقت سفرز ہیں، اور ہر سال ان میں کوئی 8-9 ہزار بچے ایڈ ہو رہی ہیں۔ ہم کیونکہ پیمز میں تھیلیسیمیا کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، جو کہ اونلی ایک ہی علاج ہے اس کی کیور کا، اور وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے۔ ادر وائز یہ بچے بہت اسٹرگل کرتے ہیں پوری عمر، ان کا بلڈ بار بار ان کو دینا پڑتا ہے، اور بار بار ان سے آئرن نکالنا پڑتا ہے۔ اور اکثر جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں یہ تو 20 سال زندگی کو نہیں پہنچتے، اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔
تھیلیسیمیا ایسی بیماری ہے جو ماں باپ سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے، اس لیے اسے روکنا مشکل ہے۔ تاہم ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ شادی اگر خاندان میں ہو رہی ہو تو ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے خون کا ٹیسٹ کروا لیا جائے، تاکہ کوئی بیماری والدین سے بچوں میں منتقل نہ ہو۔ ڈاکٹر اکرم کہتے ہیں
اگر آپ گریس میں دیکھیں تو یہ اتنا کامن تھا کہ وہاں پہ اس کی 10% لائیو برتھ سے، اب لیکن پچھلے 7 سال میں وہاں کوئی ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا، کیونکہ پری میریٹل جب شادی کرنے سے پہلے دونوں بچوں کی دلہا اور دلہن کی اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کر لیں، اور اگر ان کی جینز میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ بچوں میں ایکسپریس ہونے کا چانس ہے، تو اس وقت ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں اب اللہ کرے کہ آپ کے میڈیا کے ذریعے اور لوگوں تک یہ شعور پہنچے۔
یہ تھے ڈاکٹر جاوید اکرم۔ تھیلیسیمیا نامی خون کی اس بیماری سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں جسم میں آئرن کی مقدار کا بڑھ جانا، ہڈیوں کا بگڑنا، تلی یا جگر کا بڑھ جانا، بھوک کی کمی، یرقان، خون کی کمی اور دل کے امراض شامل ہیں۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ شادی ممکن ہو تو خاندان سے باہر کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सिरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है। जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा बस सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urduletters@voanews.com। खत आपके